پھر آگے کچھ ایسی ہی باتیں جن کا تذکرہ پیچھے گزرا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ دیکھیے یہ ہے مسلمانوں کی خارجہ پالیسی کہ اگر نان مسلم تمہیں نہیں چھیڑ رہے تم بھی نہ چھیڑو، کافر تمہیں نہیں ستا رہے تم بھی نہ ستاؤ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک تمہیں مارنے آ جائے اور تم ان کو میں مار کھاتا رہتا ہوں۔ برابری کی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، وہ سیدھے رہیں تو تم بھی سیدھے رہو، عام بے گناہ لوگوں کو نہ چھیڑو، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین سے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر وہ قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ رکھیں گے، یعنی جب ان کو موقع ملے گا رشتہ داریوں کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں صدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے، بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ کرامت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں رشتہ داری کا نام لے کر بھی بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، اور کہتے کہ کیا کریں پھر رشتہ داری کا معاملہ، اگر ہم نے ان کی غلط بات نہ مانی تو یہ ہمیں بدنام کر دیں گے، کہیں گے کہ یہ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا اصول سمجھا دیا کہ کیا وہ رشتہ داری کا خیال کرتے، تم تو رشتہ داری کی بنیاد پہ ان کی گناہ کی دعوت قبول کر لیتے ہو، بتاؤ کیا کبھی انہوں نے بھی تمہاری دعوت دین کی قبول کی ہے رشتہ داری کی بنیاد پہ؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا حق لینا سکھاتے ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا بے لاگ ہے، کبھی بھی کسی کو اس کی صرف کسی ایک وجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور کسی ایک وجہ سے ناراض نہیں کرتے، انسان کے مختلف رویے، مختلف تعلقات، مختلف معاملات مل کر اس کی شخصیت کو بناتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی پھر اب تم ان کو کوئی طعنہ نہیں دو گے پچھلی زندگی کا۔ ہوتا پتہ کیا ہے کہ ہم رشتہ دار ایک دوسرے کو جانتے بہت ہیں، اور ہر انسان میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، سب سے مشکل چیز جو ہوتی ہے نا وہ رشتہ داروں کو دین پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات دور دور سے آنے والوں نے مان لی، لیکن آپ کے رشتہ داروں میں سے اکثر نے نہیں مانی۔ تو ایسے وقت میں انسان اگر ریئلسٹک ہو جائے، اپنی خیر خواہی کا احساس دلائیں، مثلاً آپ کا کوئی بھی ایسا رشتہ ہے جس سے آپ کا بڑا دل ملا ہوا اور آپ کہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو اللہ کی بات سمجھ آ جائے، آپ تڑپ رہے ہیں ان کی بے دینی دیکھ کے، آپ ان کی جہالت دیکھ کے سڑپ رہے ہیں، کیا کریں؟ ان کے پاس کبھی جائیں، پیار سے بیٹھیں، چائے کا کپ بنا کے اور پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کو اپنی محبت کا احساس دلائیں، خالہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، پھپھو مجھے آپ بڑی اچھی لگتی ہیں، مومانی آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، جو بھی رشتے ہیں آپ کے ان کے نام لیں اور ان کو اپنی سنسیریٹی کا یقین دلا دیں کہ آئی ایم یور ویل وشر، پھر آپ ان کو آہستہ آہستہ بات پہنچا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگ اس بات کو یقین کر لیتے ہیں نا کہ آپ سنجیدہ ہیں اور سیریس ہیں اور آپ ان کو کوئی وہ بات نہیں سنوا رہے جس کا تعلق کوئی آپ کی ذات سے ہے، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر پھر بھروسہ بھی کریں گے۔ پھر آگے وہی تناظر ہے، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے یہی لوگ تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا۔ اللہ اکبر، دلوں کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ اللہ کی ذات، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ وہ مسجدیں جو شرک کو پھیلا رہی ہیں وہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہاں پہ بیت اللہ کی بات کی گئی کہ مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ سوچئے، آج ہم کہتے ہیں نا یہ مشرک ہیں، ہائے کافر، نہیں مسلمان تھے، لیکن ان کے عقائد میں اتنا شرک آ چکا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بیت اللہ جو ایک اللہ کے لیے بنا تھا اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اس طرح یہ بتوں کی پوجا بھی کر لیتے، مسجد میں حاجیوں کو پانی بھی پلا لیتے، کچھ کھڑکیاں دروازے بند کر لیتے، صفائی کر دیتے تو بڑے خوش ہوتے، کہتے ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ شرک کے ساتھ دین کی خدمت ذرا بھی فائدہ نہیں دیتی، مشرکین کی خدمت صرف کھڑکیاں اور گھر داری اور صفائی کرنا ہی نہیں، اصل وہ لوگ ہیں کہ جو مسجدوں کے بات کرتے ہیں، وہ کون ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، یعنی شرکیہ کام کر کے۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کرنے والے تو وہی لوگ ہیں، یہاں سے اب سنیں اور ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں کرے، وہ لوگ جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ہیں اپنے اندر یہ باتیں کیا، میں اللہ کے سوا اور کسی سے تو نہیں ڈرتی؟ انہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ سیدھی راہ چلیں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخر پر، اور اس نے جہاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف مسجدیں بنانا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ اس کو آباد کرنا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب مسجدیں کھلیں گی، مسجدوں میں دین کا کام ہوگا، مسجدوں کی آبادی، وہاں لائٹیں لگوا لینا، کارپیٹ بچھا لینا، خوبصورت فرنیچر نہیں ہے، بلکہ وہاں سے لوگوں کو اللہ کی ملاقات ملے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب مسجدوں کے اندر اللہ کی طرف بلانے کا کام قرآن پاک اور سنت کی روشنی میں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی ہی جگہوں کو بات کرنے والا بنا دے۔ ہمارے ہاں یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ مسجد، چندہ دے دو مسجد میں دے دو، اور مسجد کے ساتھ ہی نماز کا تصور آتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، وہاں لوگوں کے فیصلے بھی ہوتے، وہ وہاں کی کیبنٹ بھی تھی، وہاں تعلیم بھی تھی، مدرسہ بھی تھا۔ تو اصل اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ زمین کے بہت خطے بڑے کور کریں اور دن میں 5 دفعہ اس کو آدھے پونے گھنٹے کے لیے کھولیں اور بند کر دیں، اور اس کے بعد جمعے کے دن کھول دیں یا رات کو تراویح کے لیے کھول دیں۔ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہوتی، یہ زیادتی ہے۔ دیکھیں نماز تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر جگہ مسلمانوں کے لیے سجدہ گاہ، یعنی ہماری امت کی یہ شان ہے کہ ہم رات چلتے گھاس پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ کرنا کیا مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے اتنی بڑی بڑی عمارات اور اتنی بڑی بلڈنگس کی ضرورت ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت خاص طور پہ جو ویسٹرن کنٹریز میں بنی ہوئی مسجدیں، ان میں سے 80-90% مسجدیں صرف جمعے کے جمعے استعمال ہوتی ہیں، یا اس کی فل کیپیسٹی کہہ لیں، یا صرف 5 وقت میں سے 2 نمازوں کے لیے، کوئی 2 کے لیے۔ آپ نے اس کام کے لیے اربوں کھربوں روپیہ لگا دیا، اس کا پورا استعمال کیجیے۔ وہی مسجد ان میں اسکول بنے، وہاں مدرسے بنے، تعلیمی ادارے بنے، اور وہی مسجدیں نمازوں کے وقت میں مسجد میں بدل جائیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے دل میں یہ شاید احساس ہماری پچھلی پوری جنریشن کو نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج دیکھے کہ مسجدیں ہیں لیکن وہاں جانے والے نہیں، بچے مسجد میں جانے کو تیار نہیں۔ تو مسجدیں اب غیر آباد کب ہوتی ہیں؟ جب مسجدوں میں تعلیم نہ ہو، قرآن سے دور کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں لڑائی جھگڑے اور فرقہ بازی ہو، لوگ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، اگر مسجدیں آباد کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مسجدیں چرچوں میں نہ بدلیں، تمہاری مسجدیں ختم نہ ہوں، تو وہاں لوگوں کو اللہ سے جوڑو اور وہاں لوگوں کو تعلیم کا کام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ کون ہیں؟ یہ توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے محنت کی اللہ کی راہ میں؟ اور اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا بڑا درجہ ہے۔ کن کا؟ جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اتنی پیاری عربی کی آیت ہے نا کہ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں کا ایک پیغام آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین کے راستے میں جب قربانی کی جاتی ہے، مشکل تو بہت لگتی ہے، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اب جو چیزیں انسان کو اللہ کے راستے میں قربانیوں سے روکتی ہیں، ان کا تذکرہ آگے۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائے گا وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ کے جہاد سے زیادہ عزیز ہیں عزیز، ہم اپنے آپ کو پوچھیں، ایسے لگتا ہے کہ ہم سب کے ویک پوائنٹس کو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک آیت کے اندر جمع کر دیا۔ اللہ سے زیادہ عزیز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک طرف کا تقاضا، ہر انسان کی زندگی میں دو طرح کے تقاضے ہوتے ہیں، ایک دین کے اور ایک دنیا کے۔ دین کے تقاضے اللہ رسول اور اس کے راستے کی محنت اور کوشش کے تقاضے ہیں، اور دوسرے تقاضے وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے، کہیں رشتوں کے نام پہ، کہیں محبتوں اور ذمہ داریوں کے نام پہ۔ عام حالات میں یہ دونوں چلتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا، اور دونوں کو ہی پورا کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور ان دونوں میں اجر بھی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں تقاضوں کے بیچ میں ٹکراؤ آنے لگتا ہے۔ ایک ہی وقت پہ ہمیں اللہ کا دین بھی بلا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یا ہمارا مال، ہماری جاب، ہمارا کچھ ہے، تو ایسے وقت میں بندہ کیا چوز کرتا ہے؟ جس چیز سے اس کا دل جڑا ہوتا ہے، جس چیز کے ساتھ انسان سنجیدہ ہوتا ہے، وہ اس کو اس وقت میں اس طرح سے لے لیتا ہے کہ میں کس چیز کو کر سکتا ہوں، کس کو نہیں، کس کو چھوڑنے کا نقصان ہوگا اور کس کو چھوڑنے کا دین کو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب ایک لمبی لسٹ کھول دی کہ دیکھو، تمہیں اگر ان کا خوف ہے تو یاد رکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، دین کی قیمت پہ دنیا تو حاصل نہیں کرتی، اللہ کی ناراضگی کی قیمت پہ اپنے رشتہ داروں کو راضی تو نہیں کرتی۔ کیا گھر کی محبت مجھے جنت کے گھر کی محبت سے زیادہ تو نہیں؟ کیا میں اپنی ذاتی زندگی کی ضروریات کو دینی زندگی کی ضروریات پہ ترجیح تو نہیں دیتی؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ کیا ہوا تھا؟ اذا عجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ یہاں غزوہ حنین کی بات ہے، یہ وہ واحد جنگ ہے کہ جس موقع پہ مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہو گئے تھے، 12,000 کے قریب مسلمان تھے دشمنوں کے مقابلے میں، تو مسلمانوں میں عجب پیدا ہو گیا۔ عجب جو ہے نا، اصل میں اس کے بعد ہی بتر آتا ہے، عجب عجیب سے، تعجب، خوشی، یعنی انسان کو اپنا بہت اچھا لگے، بہت بڑا ہوا۔ اب ہوا کیا کہ مسلمانوں کے پاس بہت سارے ریسورسز تھے، تو ان کے دل میں خیال آ گیا کہ لو، اب کیا بڑی بات ہو گئی، اب تو ہم جیتے ہی جیتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہار جائیں؟ پہلے تو ہم 313 تھے، آج تو 12,000 ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور میدان ہارنے لگے، یہاں تک کہ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریسورسز یا مینس کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، اور ان کے ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہیں بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے رسول اور مومنوں پر نازل فرمائی تسکین، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو ہی صحابہ کرام نے ریئلائز کر لیا کہ ہماری زبان سے کچھ ایسے بول بولے گئے، تو فوراً پیچھے ہو گئے۔ ہم اپنی عملی زندگی کے کچھ بول بھی یاد کر سکتے ہیں، کبھی ہمیں بھی اپنے اوپر بڑا عجب ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ اتنے لوگوں کا کھانا تو میں اکیلے بنا لوں گی، اور یہ کام تو میں منٹس میں کر لوں گی۔ کبھی بھی ایسا کام کہیں تو ساتھ بسم اللہ کہیں، اللہ کے حکم سے کہیں، انشاءاللہ کہیں، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس دن آپ زیادہ ہی کچھ بڑی بات کرتے ہیں اسی دن کھانا خراب پکتا ہے۔ اکیلے میں اچھی بریانی بن جائے گی، مہمان آئیں گے تو چاول ڈھیلے ہو جائیں گے، تو آپ اس وقت عذر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عذر یہ ہے کہ آپ کے اندر عجب آ چکا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں۔ کیسے؟ عقائد کے اعتبار سے۔ لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں کرتے۔ اہل کتاب کی یہ خامی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی مرضی سے بدل لیتے تھے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ علماء کو رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ نصارہ کے ناطے سے یہ بات ہوئی تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب علماء کا فیصلہ اللہ کے فیصلوں پہ غالب آنے لگے، ایک واضح حکم موجود ہے، قرآن اور سنت سے اس کی دلیل مل گئی، لیکن یہ سوچ کے اس کو نہ ماننا کہ میرے عالم اور میرے مفتی صاحب یا میرے مسلک کے شیخ یہ بات نہیں کریں گے، تو اصل میں یہی ہے ان کو رب بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی پیدا کر دی، اب الحمدللہ ہر بندہ دلیل کو جان سکتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی نے اگر اپنے وقت میں اپنے محدود علم کی وجہ سے، اور انسان ہونے کے ناطے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ اس کا علم پورا ہے، اگر ان سے کوئی ایسی چیز ہو گئی، اب دوسرا بندہ اس کی صحیح دلیل آنے کے باوجود جھٹلائے گا، تو ہوگا کیا کہ جن سے وہ غلطی ہوئی تھی ان کو تو مجتہد ہونے کی بنیاد پہ ایک نیکی پھر بھی ملے گی، لیکن وہ لوگ جو بے سوچے سمجھے دلائل کو سامنے آنے کے باوجود جھٹلا دیں یہ سوچ کر کہ چونکہ ہمارے بڑے نہیں کرتے تھے تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو ایسے لوگ اس آیت کی زد میں ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر علماء اور درویشوں کی بات کو لے آتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں ان کا ارادہ کیا ہے؟ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ کیا ہے روشنی؟ اسلام۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہر دور میں لوگوں نے اسلام کا چراغ بجھانے کی کوششیں کی، ہر دور میں، اور چراغ کس کو برا لگتا ہے جو اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے؟ ہر دور میں جہاں بھی سچا دین آتا ہے لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگتے ہیں، لیکن مطمئن رہیے کہ ایسی روشنیاں، ایسے نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا، شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے انسانیت پر غالب کر دے۔ یہ ہے مقصد اللہ کے نبی کے آنے کا۔ اللہ کے نبی اپنے دور میں یہ غلبہ کر گئے تھے، آج کے دور میں اگر اسلام کو غالب کرنا ہے تو ہم مسلمان کریں گے۔ خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرحبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ یہ تھی خرابی یہودیت اور نصرانیت کے بگاڑ کی، کہ ان کے علماء مال کھانے لگ گئے تھے، نذرانوں کے نام پہ، بخشیش کے نام پہ، فتوے بیچنے کے نام پہ، پارڈن کے نام پہ فتوے بیچنے لگے۔ کسی بھی سوسائٹی کے جو بہترین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دین کے رہنما ہوتے ہیں۔ جب دینی رہنما مال کی محبت میں آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دین بدل جاتا ہے، پھر اللہ ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ بنیادی وجہ تھی یہودیت اور نصرانیت کے زوال کی۔